بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين عبد القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الارضين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو اصدق القائلين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی تیسری مجلس ہے جو عنوان مجالس کا ہے وہ سورہ آل عمران کی 144ویں آیت کے تحت وما محمد الا رسول اس آیت کے ذیل میں انسانی معاشرے پر انبیاء الہی کا اثر گزشتہ دو مجالس میں ہم نے پہلے یہ پیش کیا تھا کہ رسولوں کو جو بھیجا گیا ہے ان کا پیام مہم ہوتا ہے کیونکہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ کیا اگر رسول مر جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم الٹے پیر پلٹ جاؤ گے اور جو یہ کرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا اور یقیناً اللہ شاکرین کو عنقریب جزا عطا کرے گا تو یہ ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ رسول میں گزشتہ دو مجالس کا خلاصہ کر رہا ہوں آئے ہیں ایک میسج ڈیلیور کرنے کے لیے تعلیمات دینے کے لیے اور ان کے تعلیمات ابدی ہیں ان میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے ابتدا سے انتہا تک ایک ہی پیام ہے پیام توحید اور اس توحید کو سمجھ کر زندگی گزارنے کا یقین انسان کو منتقل کر رہا ہے نبی کہ جس کو وہ یقین پہلے سے حاصل ہو چکا ہے تو یہ کیفیت ہمارے پاس واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ رسول ہمارے لیے مثال ہے اور جب مثال بن گیا تو وہ ایسے انسان کے لیے مثال بنا کہ جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے سب سے پہلے بنانے کے بعد فرشتوں کو سجدہ رو ہونے کے لیے کہا اس کے بعد اپنے آپ کو تبارک اللہ احسن الخالقین کہا اس کے بعد ونفخت فیہ من روحی کہا یہ سب تمام کی تمام عظمتیں جو انسان کو دی جا رہی ہیں اس انسان کو رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اب اس کو لے کر آگے بڑھو یہ انسان کے جو میری فطرت پر خلق کیا گیا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا یہ دو گزشتہ مجالس کا خلاصہ ہو رہا ہے اس فطرت پر جو میری فطرت ہے اس پر اس کو خلق کیا گیا ہے اس سے پہلے سے ہی گواہی لے جا چکی ہے کہ دیکھو الستو بربکم قالو بلا کہ میں نے تم سے گواہی لے لی اور تم نے گواہی دے دی کہ جو تم کو بھیجا جا رہا ہے وہ صاف صاف توحید کی بنیاد پر بھیجا جا رہا ہے تو توحید کا فطرت میں چھپا ہوا رکھ کر انسان کو بھیجا گیا انسان نے اپنی چھپی ہوئی دولت کو فراموش کیا رسولوں کی آمد شروع رسولوں کی آمد شروع ہوئی کل کی مجلس میں نے اور ایک آیت کی تلاوت کی تھی کہ تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہ رہ جائے رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس لے اللہ یکونا لنا سے اللہ حجت بعد الرسل, لوگوں کے پاس اللہ کے مقابل میں کوئی حجت نہ رہ جائے. اس کا سبب صاف صاف یہی تھا کہ اگر انسان اپنی چھپی ہوئی توحید کی طرف نظر نہ کرتا اور اپنے اطراف تمام کے تمام ایسے لوگوں کو دیکھتا کہ جو نمونہ نہ بن پاتے, تو وہ اللہ کے سامنے آ کر کہتا مالک جب میں پیدا ہوا, جب میں آنکھیں کھولا, پورے کے پورے لوگ مجھے ایسے ملے کہ جو میری توحید کو زندہ کرنے والے نہیں تھے. کیسے توحید پر عمل کیا جائے بتانے والے نہیں تھے. تو شرک کی حد تک تو مجھے پکڑ سکتا ہے, دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پکڑ نہیں سکتا. تو مجھے شرک کے لیے تو پکڑ سکتا ہے کیونکہ میں نے گواہی دی تھی, فطرت میری تیری فطرت پر ہے اور وہ فطرت توحید ہے. تو مجھ کو یہ بات پر تو پکڑ سکتا ہے کہ میں نے شرک کیا, مگر یہ بات پر پکڑ نہیں سکتا کہ میں نے زندگی ایسی کیوں گزاری, یہ کیوں حرام تھا, یہ کیوں حلال تھا, عبادت ایسے کیوں نہیں, ویسے کیوں نہیں, ان کا حق کتنا, ان کا حق کتنا, مر جانے پر بچوں کا حق کتنا, ماں باپ کا حق کتنا, یہ سب چیزیں مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھی. مجھے جینے کا سلیقہ تیرے نام کے ساتھ کسی نے بتایا نہیں تھا. ایک کے بعد اس لیے ایک کے بعد ایک رسول بھیجا گیا. قرآن کی آیتوں میں ملتا ہے کہ کوئی امت یا قوم بچی ہوئی نہیں ہے کہ جس کے لیے رسول نہ بھیجا گیا, کہ جس کے لیے رسول نہ بھیجا گیا ہو. تو اب یہ اعلیٰ انسان کو اور بلندیوں پر لے جانے کے لیے, یہ اعلیٰ انسان کو اور بلندیوں کے اوپر لے جانے کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم, اللہ نے بہت بڑی منت احسان کیا ہے مومنین پر کہ اس نے ان کے درمیان رسول کو بھیج دیا. کافرین نہیں کہہ رہا ہے, توجہ کا محتاج ہوں, آج کی گفتگو میں یہاں سے آگے لے کر بڑھ رہا ہوں. کافرین نہیں کہہ رہا, کہہ رہا ہے کہ مومنین کے درمیان میں نے جو رسول کو بھیج دیا, وہ رسول ان میں مومنین کے لیے بڑی احسان کا سبب ہے. اگر یہ رسول نہ ہوتا تو یہ مومنین کے پاس کمال کا تصور بھی نہ ہوتا. اگر یہ رسول نہ ہوتا تو ان مومنین کے پاس جو اللہ کی ذات پر تو یقین کر چکے ہیں لیکن کمال الہی کو کیسے سمجھا جائے, اپنی زندگی کو اس کمال تک کیسے پہنچایا جائے, اس کا کوئی اندازہ ہو ہی نہیں سکتا تھا, یہ ممکن ہی نہیں تھا. یہاں پر رسولوں کی آمد انسانوں کو بتانے لگی. اس عنوان سے ہم کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر رسول کے ہم سویلائزیشن بنا لیں گے, بغیر رسول کے ہم سوسائٹی بنا لیں گے, بغیر رسول کے ہم قوم بنا لیں گے, تو یاد رکھیں کہ بغیر رسولوں کے کچھ نہیں بنتا. ماڈرن سویلائزیشن جو آج ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کافی حد تک مرہون منتیں ان افراد کے ہے, ان افراد کے تحت اثر ہے کہ جو اللہ پر یقین رکھتے تھے. آج بھی دنیا میں اللہ کے ماننے والے, گاڈ کا تصور رکھنے والے, گاڈ کو قبول کرنے والے, اپنا کوئی خالق ماننے والے اکثریت میں ہیں, باوجود اس کے کہ اتنے الہاد کی دن رات تبلیغ ہو رہی ہے. آج کے بھی اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھ لیں, آپ اویلیبل ہو جائیں گے انٹرنیٹ پر, آج بھی بہت بڑی پرسنٹیج 60 کے اوپر کم از کم اس بات کی خیال ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی خالق ہے. ساتھ میں اگر ہم یہ بات کو لے کر چلیں کہ ان امتوں کو دیکھیں جو کرسچن ہیں, جو ہیں, مسلمان ہیں, یہ خود ایک پرسنٹیج بنتے ہیں, اگرچہ جوز کی تعداد بہت ہی کم ہے, بہت ہی محدود ہے. اور مسلمانوں کو آپ لکھ لیں تو یہی تعداد بہت بڑی ہو جاتی ہے. اور اگر جیسے کہ ابتدا میں اہل ہنود کو صاحب کتاب سمجھا جاتا تھا, جب پہلے مسلمان ہندوستان میں آئے تو کیونکہ وید نام جیسی کتابیں اہل ہنود کے پاس, انڈینز کے پاس تھیں, تو ان کو بھی اہل کتاب سمجھا جاتا تھا. ان کے پاس کتاب تھی جس میں توحید تھی, لیکن اس میں پھر اتنا شرک اضافہ کر دیا گیا تھا تحریف کے ذریعے سے کہ وہ کتاب کی حقیقت اب وحدانیت سے ہٹ کر شرک والی ہو گئی، گرچہ ان کے پیامات میں، ان کے کلامات میں ہم کو واضح طور پر توحید کا تصور ملتا ہے. اگر وہی بنیاد کو لے کر چلیں تو بدھ، کیونکہ ویدک ٹریڈیشن کے بعد بدھا آئے، انہوں نے بڑی کوشش کی بدھ پرستی سے اس قوم کو ہٹانے کی، تو اگر ہم ان کو حرکت کو چاہے ہم نبی مانیں یا نہ مانیں، شاید اس کی دلیل ہم کو نہ ملے گی، لیکن ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس بڑے منطقے میں جو تقریباً پوری آج کی جمعیت کا تقریباً 15% پاپولیشن انڈیا میں جیتا ہے، تو اتنی بڑی آبادی کو بغیر رسولوں کے اللہ نے کبھی نہیں چھوڑا، تو کسی نہ کسی شکل سے ان کے پاس کتاب آئی اور وہ کتاب پھر تحریف کی شکل ہو گئی. تو اگر ہم ان کو بھی شامل کر لیں تو ٹوٹل پاپولیشن میں سے نبیوں کے ماننے والے، کتابوں کے ماننے والے 85-90% ہو جائیں گے. تو اگر ہم یہ سمجھ کر چل رہے ہیں کہ نبیوں کا رول سوسائٹی میں بہت ہی محدود ہے، یہ ہماری غلط فہمی. آج کی دنیا بڑی حد تک انہی افکار کے تابع ہے کہ جو پیغمبروں نے چھوڑ کر اپنی قوموں میں گئے تھے، گرچہ اسے تحریف کر لیا گیا ہو. رسول اس زمانے میں دنیا میں آتے ہیں کہ جیسے نہج البلاغہ میں مولا متقیان فرماتے ہیں کہ جب ایک مدت گزر چکی تھی کسی رسول کو آئے ہوئے، جناب عیسیٰ کے بعد کوئی رسول کی تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے. فترۃ من الرسل کہا جاتا ہے ایسا پیریڈ کہ جس کے بعد ایک لمبا گیپ رہا رسولوں کی آمد میں. انسان کو اللہ شاید ٹرین ہونے کے لیے چھوڑ رکھا تھا، کیونکہ جناب عیسیٰ وہ تنہا اولی العزم پیغمبروں میں سے ہیں. توجہ کم ہوتا ہے، جناب عیسیٰ تنہا ان پیغمبروں میں سے ہیں جو اہل کتاب کے لیے آئے، یعنی یہودیوں کے لیے آئے. باقی کے چار اولی العزم پیغمبر، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چار کے چار انہی قوموں میں آئے کہ جو بت پرست تھی، بت کی پوجا کرتی تھی. تو ہمارے پاس یہ بالکل واضح ہے کہ جو شرک کرتا ہے وہ شرک جب تک کہ توبہ نہ کی جائے شرک بخشا نہیں جاتا. کل میں نے شرک کو قابل معافی کہا، یہ دلیل میں نے کل پیش نہیں کی. کسی ایک برادر کو یہ سوال ہوا کہ آپ نے کس طریقے سے شرک کو قابل معافی کہہ دیا. اس کی صاف دلیل یہ ہے کہ چار بڑے العزم پیغمبر مشرکین کے پاس آئے اور مشرکین کو وارن کیا، ان میں سے ایک تعداد کم یا زیادہ دین کی طرف آ گئی، توبہ کیا، وحدانیت خدا کو قبول کیا اور بخشے گئے. رسول کی امت بھی مکہ معظمہ مرکز تھا بت پرستی کا، حجاز میں سب سے بڑا معبد اگر حجاز میں تھا تو وہ خانہ کعبہ کو کر دیا گیا تھا. وہاں کے اطراف کے لوگ جو بھی مکے آتے، حتیٰ مدینے کے انصار بھی جو آتے تھے، وہ خود مشرکین تھے جو رسول کے بعد ایمان لانے کے رسول کی نصرت کی. تو ایمان کے بعد شرک معاف ہے، توبہ کے بعد شرک معاف ہے. قرآن کی آیت جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم شرک کرو گے تو بخشا نہیں جائے گا، وہ قیامت کے دن ہے. قیامت کے دن کسی کو شرک کرنے کے بعد اگر دنیا میں ایمان کی طرف نہ آیا ہو تو بخشش نہیں ہوگی، شفاعت نہیں ہوگی. یہ بالکل واضح دلیل ہے. فقط میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بات کو روشن کر دوں تاکہ کسی کے پاس یہ گمان نہ ہو کہ اگر ایک مرتبہ شرک کر چکے ہیں تو دنیا میں پھر کبھی بھی ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں. ایسی بات اگر ہوتی تو پھر یہ چار اولی العزم پیغمبروں کو بھیجنے سے فائدہ ہی کیا تھا، بھیجنے سے فائدہ ہی کیا تھا. تو یہ بات میں نے کل کے سوال کے لیے جواب کے طور پر رکھی، سلوات بھیجے محمد والے محمد. میں نے کل یہ اشارہ بھی کیا تھا کہ رسول سے کہا جا رہا ہے، اے رسول کہہ دو انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی میں تم جیسا بشر ہوں مگر یہ کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جب رسول کو ہمارے لیے مثال بنائی تو تمام کے تمام امور بندگی میں رسول ہمارے لیے، توجہ کا محتاج، ہمارے لیے مثال ہیں۔ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اگر رسول ہمارے لیے بہترین مثال ہے تو تمام افعال بندگی میں، تمام بندگی کے کاموں میں رسول ہی ہمارے لیے بہترین مثال ہو سکتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ یوحا الیہ، میرے طرف وحی کی جاتی ہے، اب فقط جو جو اسپیشل چیزیں رسول کے پاس ہوں گی وہ رسول کی بندگی کو نہیں رسول کی رسالت کے لیے ہوں گی، توجہ کا محتاج۔ مثال کے طور پر ہمیں پھر نہج البلاغہ میں مولائے متقیان کا بیان ملتا ہے کہ بچپنے سے اللہ نے، جسٹ جیسے رسول نے کچھ ہوش پایا، ایک بڑے فرشتے کو رسول کے لیے رکھ دیا، محفوظ کر دیا، کہ جو رسول سے چھوٹی سی بھی ایسی اخلاقی کمزوری کا اظہار ہو وہ بھی نہ ہونے دیتا، چھوٹی سے چھوٹی اخلاقی کمزوری کا اظہار بھی رسول سے نہیں ہونے دیتا۔ بچے ہیں، کھیلنے میں کودنے میں، ایک مثال ہے کہ لباس رسول کا ہٹ رہا تھا، اپنے پیروں پہ سے ہٹ جا رہا تھا، تو ہوا ایسی چلی کہ وہ لباس اپنی جگہ پر آ گیا۔ یہ فقط اور فقط وہ عظمت رسول کے لیے ہے، ورنہ رسول کی بندگی، رسول کی توحید، رسول کا ایمان، یہ پوری کی پوری رسول کی کوششوں کا نتیجہ ہے، پورے کا پورا رسول کے کوششوں کا نتیجہ ہے۔ میں توجہ کا محتاج ہوں، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ رسول نے ایمان لایا تو رسول کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کل دو آیتیں پیش کی، آمن الرسول والی آیت، اور اس میں اللہ نے مومنین کو بھی جوڑ دیا ہے، رسول ایمان لے آتے ہیں اس چیز پر جو ان پر بھیجی جا رہی ہے، اور مومنین بھی ایمان لاتے ہیں۔ ایسی اور بھی کئی آیتیں ہیں جہاں پر رسول کی کوشش، رسول کی محنت، رسول کی مشقت کو معیار بنایا گیا ہے۔ دوسری قوموں کی حد تک اگر میں دیکھوں، دوسری انبیاء کی حد تک میں دیکھوں، ایک حدیث میں ملتا ہے جناب موسیٰ سوال کرتے ہیں اللہ سے، اے مالک تو نے مجھے رسول کیوں بنا دیا، تو نے مجھے رسول کیوں بنا دیا۔ موسیٰ کو نہیں پتا کہ رسول کیوں بن گئے۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ یاد ہے تم جب بکری چرایا کرتے تھے، تمہارے مندے میں سے ایک بکری کا بچہ غائب ہو گیا، تم نے اس کی تلاش کی، اسے ڈھونڈا، اس کو ڈھونڈنے کے بعد تم نے اسے اپنے کاندھے پر ڈال لیا اور کہا اے بکری کے بچے تو نے اتنا جوکھم کیوں لیا، یعنی اس کی حفاظت کی تمہیں جب اتنی پرواہ دکھی مجھ میں، تم میں تو میں نے تمہیں نبی بنا دیا۔ تم جب ایک بکری کے بچے کی ایسی پرواہ کر سکتے ہیں کہ وہ الگ اگر ہو جائے گا تو بھیڑیا اسے کھا سکتا ہے، تو اس کی پریشانی میں تم اسے ڈھونڈ لے آتے ہو، ورنہ ایک بکری کا بچہ کوئی چیز بڑی نہیں ہوتی، تم جوکم اٹھاتے ہو، تم محنت کرتے ہو، تم ڈھونڈتے ہو ادھر ادھر، تم پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، لیکن تمہارا یہ بکری کے بچے کا خیال رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم انسانوں کا یقیناً خیال رکھو گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے صلوات و سلام، حدیث ملتی ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ بھیڑ بکری چرانے کے ذریعے سے ان کو اس چیز کا عادی بنا دیا کہ وہ بکریوں کی، بھیڑ کی توجہ کر کے، ان کا خیال رکھ کے انسانوں کے خیال کی طرف آ جائیں۔ تو ان کی ٹریننگ بھیڑ بکری کی توجہ اور ان کو اچھا رکھنے پر ہوئی، پہلے سے ہی کسی رسول کو بنا ٹریننگ کے وارد نہیں کیا گیا۔ اور ٹریننگ کہاں پر ہوئی؟ نیچر میں، طبیعت میں، جہاں پر کھلے میدان، پہاڑ، گھاس، اور یہ بن زبان، بغیر بولتے ہوئے، بغیر زبان رکھتے ہوئے جانور، کے جو پورے کے پورے اس نبی کے محتاج ہیں اپنی حیات کے لیے۔ یہی کیفیت وہ زبان نہیں رکھنے والے انسان ہیں آج کے جن کو نبی کی زبان کی ضرورت پڑتی ہے. آپ ہم سمجھتے ہیں کہ فقط بھیڑ بکری کو زبان نہیں ہوتی, کروڑوں لوگ آج دنیا میں ہیں جو اپنی زبان کھول نہیں سکتے. اپنے پر ظلم اگر ان پر ہوتا ہے تو وہ چلا نہیں سکتے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے. قرآن کی آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی اپنی آواز بلند کرے شکوے کے لیے مگر سوائے وہ کہ جس پر ظلم ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ اس پر جس پر ظلم ہوتا ہے اس کو اختیار ہے اپنی آواز بلند کرنے کا. آج بتلائیے اگر آواز بلند کی جا رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے, پوچھا جا رہا ہے کہ آواز کیوں بلند کی جا رہی ہے. ہم کو قرآن میں ملتا ہے اے رسول اگر کوئی مشرک تمہارے پاس پناہ لے لے تو اس کو پناہ دے دینا, اسے تعلیم دینا اور اسے ایسی جگہ پر چھوڑ دینا کہ جو اس کے لیے امن کی جگہ ہو, وہاں پر جہاں پر اس کو کوئی خطرہ محسوس نہ ہو, کوئی خطرہ لاحق نہ ہو. یہ رسول کو تعلیم دی جا رہی ہے, مشرک بھی آ رہا ہے جو ظلم عظیم کیا ہوا ہے, قرآن کی آیت میں شرک ظلم عظیم ہے, اس کو بھی امن کی جگہ دو, سکھاؤ اور ایسی جگہ پر واپس چھوڑ دو کہ جو پھر اس کے لیے امن کی جگہ ہو. آج ہم اس تمدن یافتہ دور میں دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو امن دینا تو دور کی بات ہے, اس کے دین کے لیے, بلکہ دین کے لیے نہیں اس کی کھانے کی غذا کے لیے اس کو قتل کیا جا رہا ہے, اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اس سے مجھے کیا, کھایا کیوں تھا یا ایسے احساس ہونے کیوں دیا گیا تھا کہ کھایا ہو. اور ہمارے سب سے اعلی اقتدار رکھنے والے لوگ ایسے گفتگو کر رہے ہیں جیسے کہ سوشل ورکر ہوں. بہت ہی برا ہوا, آپ کو قانون جاری کرنا ہے یا آپ کو یہ کہنا ہے کہ بہت ہی برا ہوا اس دور میں اس دور میں. میں یہ قصہ بار بار نقل اس لیے کرتا ہوں جو امیر المومنین کے دور میں ہوا کہ جہاں پر معاویہ کے فوجیوں نے ایک ذمی عورت, ایک غیر مسلمان عورت لیکن جو حضرت علی کی حکومت میں ذمی تھی, یعنی حکومت کو اس کا ذمہ تھا, وہ تحت پروٹیکشن تھی رسول کے حقیقی جانشین کی, تو وہاں پر جب اس کے پیسے چھین لیے گئے تو علی کو بخار آ گیا, مارا نہیں لوٹا تو فقط پیسے چھین لیے گئے, علی کو بخار آ جاتا ہے. یہ 1400 سال پرانی بات ہے. کسی دور افتادہ علاقے میں, دلی سے 100 کلومیٹر جیسا نہیں, مارا بھی نہیں گیا. اور مولا اٹھ کر نہج البلاغہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر یہ خبر سن کر اگر کوئی مسلمان مر جائے تو میں اس پر ملامت نہیں کروں گا. یہ کیسی حساسیت, انسانی زندگی کی حساسیت کو اہمیت دینا یہ رسولوں کی تعلیم کا پہلا سبق ہے. اگر انسان کو عظمت نہیں دیں گے تو پھر انسان کو جینے کا حق کیسے دو گے, جانور سے بھی بدتر سمجھو گے. گائے کو عزت دو گے, اور انسان جس کے لیے گائے بنی ہے اسے عزت نہیں دو گے. گائے کا ہر سوسائٹی میں ایک رول ہے. قانون سازی حکومتوں کا اختیار ہے, قانون سازی حکومتوں کا اختیار ہے, قانون بنانا چاہیے. قانون جو بھی بنے اس جگہ پر رہنے والوں کو اس قانون کی پابجائی کرنا پڑتا ہے, ایک ڈیموکریسی ہو یا کوئی اور طریقہ حکومت. ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے آپس میں کہ ٹھیک ہے آپ یہ قانون بناتے ہیں ہم اس قانون کی پابجائی کریں. یقیناً اکثریت کو یہ اختیار ہے کہ وہ قانون بنا سکے, اکثریت کو یہ اختیار ہے کہ قانون بنا سکے کہ یہ چیز ایسی استعمال نہ کی جائے, گرچہ پرانی کتابوں میں ان کے پاس بھی گائے کا استعمال ہوتا ہوگا, لیکن ان کو اختیار ہے یہ قانون بنانے کا کہ ہاں اب سے نہ کاٹا جائے, کوئی بری چیز نہیں ہے, اور اگر کوئی کاٹتا ہے تو اس کی یہ سزا ہوگی, کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن کسی کے گھر میں گھس کے کسی کو نکال کر ان کے بیوی بچوں کے سامنے کاٹ دینا یہ نہایت ظلم ہے, اور ممبر سے اگر ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جائے گی تو یہ ممبر حسینی ممبر باقی نہیں رہے گا. فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی, کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. کربلا سے ہم تاج کو برداشت کرنے پر مجبور نہ کریں, کبھی کربلا تاج کو نہیں برداشت کر سکتی. آج ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے لیے ہم کو آواز اٹھانی ہے, اٹھانی چاہیے, اور کانسٹیٹیوشنل طریقے سے جتنا ہم بول سکتے ہیں ہم کو حق بنتا ہے کہ بولیں. ہماری کتاب ہم کو بولتی ہے جس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہم ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت ہم کام کرتے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ. کانسٹیٹیوشن کو ہم مان کر چلتے ہیں ایک سوشل کانٹریکٹ کے طور پہ جو ہم میں اور اکثریت کی قوم میں ہوا ہے, تو قوانین کو فالو کرنا ہمارا ذمہ ہے. لیکن ظلم کے خلاف جہاں پر کوئی قانون نہیں کام کر رہا ہے وہاں پر اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ یاد رکھیے یہ ظلم بڑھتا بڑھتا ہمارے گھر تک آ جائے گا. پہلے جب لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم اگر کچھ نہیں بولتے تو ہمارا کیا جاتا ہے, قرآن کی آیت آ کر کہتی ہے اتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, تم اس فتنے سے بچو جو تم میں فقط ظالمین تک ہو کر نہیں رہے گا. تمہارے برے کاٹ دیے جائیں گے مت سمجھنا, تم تک بھی آ جائے گا اگر تم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے. یہ پوری فکر آپ اگر دیکھیں تو انبیاء والی فکر میں جاتی ہے. مولا کا ایک بہت ہی مشہور جملہ ہے, فرماتے ہیں میرے لیے مظلوم طاقتور ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. میرے لیے مظلوم طاقتور ہے اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور ظالم کمزور ہے اس لیے کہ اللہ اس کے مخالفت میں ہوتا ہے. یہ فکر کہاں سے آئی؟ ظالم طاقتور, مظلوم کمزور, یہ تو ہمارے پاس پرانا رول ہے, یہ تمہارا رول ہے. علی کا رول نہیں ہے, میں علی والوں سے بات کر رہا ہوں, میں علی والوں سے بات کر رہا ہوں. علی کا رول الٹا, اللہ کو دیکھنے والا اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے, دنیا کو دیکھنے والا دنیا کی نظر سے دیکھتا ہے. علی نے اللہ کی نظر سے دیکھ کر یہ کہا ہے. میں نے کل ایک چھوٹی سی مثال پیش کی تھی کہ معاویہ نے کہا تھا مولا کی شہادت کے بعد کسی مولا کے صحابی سے کہ تم میرے لیے کوئی علی کی صفت بیان کرنا, اور انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے, لیکن اس کے بعد انہوں نے بیان کر دیا اس لیے کہ معاویہ نے اصرار کیا. کہا ہم رات کے وقت علی کو کبھی عبادت میں دیکھتے تھے اور علی گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پکارتے تھے رات کی کہ اندھیرے میں کہ مالک اتنا لمبا سفر ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. عبادت کا ابتدائی اصول یہ ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو صرف سمجھو, کوئی چیز کے سامنے نہیں جھکتی, نہ چیز چیز کے سامنے جھکتا ہے. جب تک احساس ناچیز نہیں ہوتا اور ناچیز ہونے کا اختیار اس کو ہے کہ جو حقیقی معنی میں چیز کو سمجھے, جو چیز ہی کو نہ سمجھے وہ ناچیز نہیں ہوگا. اللہ کے یقین کا, اللہ پر یقین رکھنے کا, اللہ کے سامنے جھکنے کا وہ جو کمال علی کے پاس تھا وہ علی کی اکمال ایمان کا نتیجہ تھا. علی نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جب رکھا زیرو سمجھا. جب جب دشمنوں کے نرغے میں گھر جاتے تھے علی کو اپنی فکر نہیں ہوتی تھی, اللہ کے مقصد کی فکر ہوتی تھی. کل میں نے یہ کہا تھا بستر پر سوئے تھے اس لیے کہ مجھے سونا نہیں ہے. یہ اگر عبادت ہے تو ناچیز چیز کے لیے سو رہا ہے. اب جب انسان اپنے آپ کو یہاں تک لاتا ہے تو پھر دیکھیے کہ اللہ کیسے بلند کرتا ہے, اللہ کیسے بلند کرتا ہے. دنیا والے لا کسی کو بلند کر لیں, جسے اللہ بلند کرتا ہے وہی علی ہے, جسے اللہ بلند کرتا ہے وہی رسول ہے, جسے وہ اللہ بلند کرتا ہے وہی حسین ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. ایمان کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. میں نے کل کی مجلس میں بھی اشارہ کیا تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بہترین مثال بنے اور ان پر حجت بنے اور رسول ہم پر گواہ بنے. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اس طریقے سے ہم نے تمہیں ایک متوسط درمیانی قوم بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن سکو. تم اپنے دنیا کے کاروبار اللہ کی مرضی کے ساتھ ایسے چلاؤ تاکہ لوگ تم کو دیکھنے کے بعد اگر تمہارے طریقے پر نہیں آئیں گے تو ہم ان کو تمہارے ذریعے سے عذاب کریں گے. قیامت کے دن تم شہید کے طور پر لائے جاؤ گے کہ تمہاری بستی میں رہنے والی یہ قوم کیسی تھی, تم ایسے کیوں نہیں بنے, تمہاری بستی میں رہنے والا یہ فرد کیسا تھا, تم کیسے نہیں بنے. اور ہمارے لیے جو اسٹینڈرڈ بنایا جائے گا وہ رسول ہے, اور رسول کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہم کو کام کرنا ہے. اور رسول کا اسٹینڈرڈ معمولی اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا. رسول نے ایمان کو اپنے ایسا بنایا, عبادتیں ایسی کی, توجہ کم ہوتا جوں, ایسی عبادتیں کی کہ رسالت جب مل گئی, رسالت مل گئی لیکن رسول کے نزدیک ترین رشتہ دار رسول کی رسالت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. دعوت ذوالعشیرہ میں انذر عشیرتک الاقربین قرآن کی آیت آتی ہے, 3 سال بعد رسول کی بعثت. انذر عشیرتک الاقربین, اے رسول قیامت سے ڈراؤ اپنے نزدیک ترین رشتہ داروں کو. 2 دن تو بالکل بات ہی نہیں ہوتی, 3rd day کی دعوت میں بات کھلتی ہے. رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بھیجا گیا ہوں, مجھ پر ایمان لاؤ. کوئی جواب نہیں. سبھی رشتہ دار بیٹھے ہیں, رسول کے کئی چچا موجود ہیں, ان کے بچے موجود ہیں, علی بھی موجود ہیں. علی اٹھتے ہیں, پھر سبھی خاموش, پھر علی اٹھتے ہیں, پھر سبھی خاموش. رسول اعلان کرتے ہیں کہ جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وزیر رہے گا, میرا جانشین رہے گا. یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گا. رسول کو رسول کی خود قوم چھوڑ دیجئے, خاندان رسول ماننے کو تیار نہیں ہے. قرآن کی آیت ملتی ہے کہ یہ سوچتے کیسا تھے. خالو کہتے ہیں کہ کیوں یہ قرآن نازل نہیں ہوئی ان 2 بڑے گاؤں کے کسی عظیم شخص پر. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. کیوں نازل نہیں کی گئی یہ کتاب کسی عظیم فرد پر, مکے یا طائف کے, 2 بڑی آبادیاں تھیں. وہ دیکھ رہے تھے رسالت کو دنیا کے ہی جاؤ حشم میں, ان کے پاس جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو, بڑے باغات ہوں, بڑی شخصیت ہوں, دبدبا ہو, بھاری گھوڑے ہوں, 1000 اونٹوں, ان کو تو نبوت نہیں ملتی, اور یہ یتیم عبداللہ کو. قرآن کی آیت ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں پر رکھے. اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. اللہ قرآن کی آیت, اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں پر رکھے, کہاں پر قرار دے. دنیاوی میزان کو رسالت کے لیے ڈھونڈنے والے جب ان کو دنیا نظر نہیں آنے لگی رسول سے ہٹ گئے, اور جو رسول کو دنیا کے خاطر نہیں لیا سمجھے تھے, نہیں مانے تھے, وہ رسول کے ساتھ ٹکے ہوئے رہے. ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں, ابو ذر غفاری, سلمان فارسی. نہ ابو ذر مکے کے تھے, مکے سے کافی فاصلے پر ایک مقام تھا غفار, وہاں کے رہنے والے تھے. سلمان فارسی ایرانی تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے رسالت کی خوشبو سونگتے سونگتے وہ آ گئے، ایمان لے آئے، اور رسول کا چچا ابو لہب ایمان سے خاسر رہا، رسول کے چچا عباس جنگ بدر میں قیدی بنا کر لائے گئے، رسول کے خلاف جنگ کی، پکڑے گئے، قیدی بنا کر لائے گئے۔ یہ کیسی بات ہے کہ رسول کے خانوادے میں رسول کے ماننے والے اتنے کم، سوائے ابو طالب کے اور علی کے، رسول کی پناہ کے لیے اس جگہ پر مکے میں کوئی نہیں آتا تھا خاندان۔ کئی مرتبہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول سے جسارت کی جاتی تھی، اونٹ کے پیٹ کا سامان رسول پر لا کر کعبے میں ڈال دیا جاتا تھا، تو جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہا چھوٹی سی لڑکی تھی، وہ آ کر یہ سب گندگی ہٹا کر اپنے باپ کو لے جاتی تھی۔ اس لیے یہ خطاب ملا ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے، جیسا ماں خیال رکھتی ہے اپنے بچے کا، ویسا یہ رسول کی بیٹی اپنے باپ کا خیال رکھتی تھی، رسالت کی پرواہ تھی۔ علی کٹنے کو تیار ہو جاتے تھے، رسالت کی پرواہ تھی۔ جب ہمارے ذہنوں سے رسالت نکل جائے گی، رسول ہمارے لیے تبرک بن جائیں گے، آل رسول ہمارے لیے تبرک بن جائیں گے۔ رسولوں کو اور آل رسولوں، آل رسول کو تبرک بنانے کے نتیجے میں ہمارے میں وہ اصول رائج ہونا شروع ہو جائیں گے جو الہی نہیں ہوں گے۔ ایک ہی راستہ الہی اصولوں کے قوموں میں رائج ہونے کا مرسلین ہیں، اور ان کے راستے کو آگے بڑھانے والے ائمہ ہیں۔ ان کے علاوہ اگر ہم کہیں اور جا کر خدا کو ڈھونڈ لانے کی کوشش کریں گے، شیطان مل جائے گا، اللہ کے ایمان کا ایک خطرہ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم رسالت کے راستے سے ہٹیں گے ذرا، امامت کے راستے سے ہٹیں گے ذرا، تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، اگر ابھی تک بدقسمتی ثابت نہیں کسی کو ہوئی ہے تو۔ ہم بدقسمت تھے، ہیں، رہیں گے یا نہیں رہیں گے ہماری مرضی۔ ہم نے ما قدر اللہ حق قدرے، اللہ شکوا کرتا ہے، انہوں نے تو اللہ کی کوئی قدر جیسے کرنی تھی کی ہی نہیں۔ قرآن میں رسول قیامت کے دن شکایت کرتے ہیں اللہ سے، میری یہ قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، یہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ قرآن پیٹ پیچھے ڈالنے والی چیز ہے؟ میں اور بحث کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں، کان علی اخن فی الدین، میرا ایک بھائی تھا، میرا ایک دینی بھائی تھا، جو شارحین نہج البلاغہ ہیں، جنہوں نے شرح کی ہے نہج البلاغہ کی، تفصیل سے نہج البلاغہ پر کامنٹری لکھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ عثمان ابن مظعون کی بات ہو رہی ہے۔ اس خطبے میں مولا ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرا دینی بھائی تھا، بتلاتے ہیں کہ عثمان ابن مظعون وہ پہلے شخص تھے جو مدینے میں رسول کے آنے کے بعد انتقال کیے، اور بقی میں ان کو دفنایا گیا، تو بقی کا جو آج قبرستان ہے اس کے پہلے مدفون عثمان ابن مظعون ہے، جس کے بارے میں مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اس زمانے سے لے کے مولا کے دور تک بہت بڑی لمبی مدت گزر چکی ہے، تقریباً 35 سے 40 سال۔ مولا یاد کر رہے ہیں 35 سے 40 سال پرانی بات۔ کہہ رہے ہیں میرا ایک بھائی تھا، دین کا بھائی تھا، رشتے کا نہیں، رشتے کے بھائی تو بہت جنگ لڑے تھے، رشتے داری تو ابو سفیان اور معاویہ سے بھی تھی، رشتے داری تو یزید سے بھی تھی، وہی قبیلے کے تھے، بنو امیہ وہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن یہ بھائی کیسا تھا؟ مولا فرماتے ہیں وہ چیز جو میری نظروں میں اس کو بلند کرتی تھی اس کی نظروں میں دنیا کا چھوٹا ہونا تھا. دنیا کا اس کی نظروں میں پست ہونا میری نظر میں اس کو بلند کرتا تھا. تو علی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نظروں میں دنیا کا پست ہونا میری نظروں میں اسے بلند کرتا تھا، عثمان ابن مظعون کا انتقال ہو گیا، رسول نماز پڑھانے کے لیے گئے، ان کی زوجہ نے کہا کہ کتنے خوش قسمت ہیں عثمان کہ آپ ان کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور یقیناً یہ تو ان کے جنت کی بشارت ہے. رسول نے پلٹ کر قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، میں کوئی رسولوں میں نئی بات کرنے والا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا قیامت میں. توجہ کا محتاج ہوں، توجہ کا محتاج ہوں، ذرا سمر کے سنیے، سمر کے سنیے، صبر کے ساتھ سنیے، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اللہ کہنے کو کہہ رہا ہے، اور ایک آیت ہے، اور ایک آیت ہے، میرے پاس میرے پاس اللہ کے مقابل میں میری پناہ گاہ بننے کے لیے کوئی مجھے طاقت نظر نہیں آتی، میری تو ایک ہی پناہ گاہ ہے، وہ ہے میرا اللہ. اے رسول کہیں اللہ کے مقابل میں کوئی چیز میرے پاس میری پناہ گاہ کے لیے موجود نہیں ہے، میری پناہ گاہ تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. لن اجد، ہرگز میں کبھی نہیں پاؤں گا سوائے اس کے ٹھکانہ، ملجا، ملتحدہ، ریفیوج، پناہ گاہ. توجہ کا محتاج، کسی بھی رسول کو یا امام کو اگر آپ یہ بات بول دیں کہ ان کو یقین ہے ہر چیز، جب شہادت ان کی کب ہوگی، کیوں ہوگی، کیسے ہوگی، سب ان کو پتا ہے، کب شہید ہوں گے، کب نہیں ہوں گے، اللہ کو کوئی اس کے اندر دخل نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. توجہ کا محتاج، اللہ کا اختیار اپنی جگہ پر کامل ہے. جب جب رسول عبادت کو ٹھہرتے تھے یہ احساس کے ساتھ ٹھہرتے تھے کہ میں تیری ہدایت کا محتاج ہوں، تیری مغفرت کا محتاج ہوں، اگر تو میری ہدایت اور مغفرت نہیں کرے گا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا. وہ سبب بنتا تھا کہ ہدایت بھی ہوتی تھی، مغفرت بھی ہوتی تھی. اگر ذہن میں یہ آ جائے کسی رسول یا امام کے کہ میں تو جنت میں جا ہی رہا ہوں، میں تو جنت میں جا ہی رہا ہوں، یقیناً یقیناً رسول جنت میں جائیں گے، رسول اپنے تعلق سے نہیں کہیں گے میں جنت میں جاؤں گا. وہ آپ کی ہماری سمجھ عقل فہم کا نتیجہ ہوگا، نہ قرآن کہے گا نہ رسول کہیں گے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ نہ کہا جائے ان کو تو اپنے یقین تھا آخرت کا، ہم کو یقین نہیں تھا، اس میں لیے ہم ڈلمل یقینی میں رہے. ہر مرحلہ ہر لمحہ رسولوں کو ائمہ کو اپنے یقین کو باقی رکھنے کے لیے شدت سے عبادت کرنی پڑتی تھی. یہی میں بول رہا ہوں کہ یہ میراث مت سمجھنا، یہ راتوں کی عبادتیں یہ کوئی میراث نہیں ہے، مشقت ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کی جا رہی ہے. جتنا ایمان بلند ہوگا اس کی حفاظت اتنی مشکل ہوگی. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے رسول ہم نے تمہیں مبعوث نہیں کیا کہ تم اپنے اوپر مشقت کر لو. علی کے گھر سے ہزار ہزار تکبیروں کی آواز ایک رات میں آیا کرتی تھی، ہزار رکعت نماز علی رات بھر میں پڑھ لیتے تھے. رسول کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب جب نیند ہوشیار ہوتی किनारे पानी रखते थे, वुजू करते थे नमाज के लिए, जब तक थक नहीं जाते, नमाज पढ़ते थक जाते, फिर लेट जाते, थोड़ी नींद लेते, फिर अगर नींद हुशार होती तो फिर खड़े हो जाते थे, पैरों पर वरम आ चुका था। ये क्यों? ये इसलिए कि अल्लाह की कुदरत और अजमत का ख्याल। हमारा चौथा इमाम जिसे हम ज़ैनुल आबिदीन के लक़ब से याद करते हैं, जब हज के लिए निकलता था और लब्बैक कहता था तो रंग जर्द हो जाता था कि मैंने तो अल्लाह को लब्बैक कहकर आ गया हूं, लेकिन अगर उसके तरफ से जवाब ना मिले तो क्या होगा। वही इमाम कहते हैं फरसदक से कि देखो कितने कम हाजी हैं और कितने ज्यादा पुकारा करने वाले हैं। हम जब काबे को जाते हैं, हम जब जियारतों को जाते हैं, हम में वो हम्बलनेस है क्या जो रसूल और अली को अपने खुदा के सामने रहा करती थी? क्योंकि हमको जो मिसाल बनकर पेश की होगी जाएगी वो रसूल और अली की जाएगी, सही है या गलत? लेकिन उनकी ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस, उनकी इनके सारी फुरूतनी कैसी और हमारा क्या हाल हो गया? हमने कुरान को सही नहीं समझा, हमने नतीजतन तौहीद को सही नहीं समझा। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी गुफ्तगू मेरे जवानों से है, मैं बार बार कल की मजलिस में, परसों की मजलिस में बार बार कह रहा हूं, मेरी गुफ्तगू मेरे जवानों से, मेरे बुजुर्गों से मेरा खिताब नहीं है, वो तो मेरी हिम्मत अफजाई के लिए जमा होते हैं। हम कुरान को सही नहीं समझ पा रहे हैं, ये आयतें हमारे पास गुम हो चुकी हैं। बोलने वाले इस पर बोलते नहीं हैं इसलिए कि समझते हैं कि इसमें बोलना कोई चीज गलत है। कुरान एक वाज़ेह किताब है और हमारे उलमा ने अपनी पूरी जिंदगी लगा डाली, हमारे आइमा ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, रसूलों ने कैसी कैसी कुर्बानियों के बाद वो तौहीद का पयाम यहां तक पहुंचाया। अगर आज हम वो तौहीद का पयाम कुरान से हासिल नहीं करेंगे, तालीमात रसूल व आले रसूल से हासिल नहीं करेंगे, तो ये सब चीजें हमको समझ में आ जाएंगी, ये सब चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। ये किसी तरीके से मुमकिन नहीं है बगैर मशक्कत के, बगैर मेहनत के, ये मुमकिन है ही नहीं। और दुनिया को देखकर जो जिंदगी गुजारना चाहता है या ऐसों की पैरवी कर जिंदगी गुजारना चाहता है जो दुनिया को देखकर गुजारते हैं, तो मैं अपने नौजवानों को पहले ये बात वाजे कर डालूं, कि जब तक आदमी अपनी रूह को फना नहीं कर लेता, अपने बदन को बेचने के लिए नहीं निकलता। इशारा कर रहा हूं तो उसी भी दूंगा। आजकल हमारे नौजवानों के जहनों पर फिल्मी हीरो और हीरोइनों का जुनून तारी होता नजर आ रहा है, जैसा कि दूसरी कौमों में। ये जरूर याद रख लें, जब तक किसी शख्स की रूह फना हो नहीं गई, उसका दिल कामिल तौर पर सिया नहीं हो गया, वो किसी शक्ल से अपने बदन को बेचने नहीं निकलेगा। बदन एक आला है, वो आला फकत और फकत रूह के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, और वो काम जो रूह को खत्म कर देगा या कमजोर कर देगा, उसके लिए अगर बदन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये बदन के इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि वो रूह को भुला दिया जा रहा है। ये जितने लोग हमको नजर आ रहे हैं दिन रात, जो टेलीविजन चैनल जिनको खुदा बनाकर पेश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने आप को भुला दिया है और जिन्हें नतीजतन खुदा ने अपने आप से गाफिल कर दिया है। अब वैसे गाफिलीन हमारे सामने इतने चमका के पेश किए जा रहे हैं कि हम समझते हैं है जो कुछ तो यही है, दुनिया का काम इनसे कर लेंगे, आखिरत में तो मौला है ही, आखिरत में तो रसूल है ही, आखिरत में तो हुसैन है ही, तो आया हमने आखिरत के लिए रसूल को कर दिया, आखिरत के लिए मौला को कर दिया, आखिरत के लिए इमाम हुसैन को कर दिया। अगर ये हमारा अगर मकसद है तो देखें क्या होता है। कुरान की और एक आयत, इरशाद हो रहा है कि वो लोग जो कुछ किताब पर ईमान रखते हैं और कुछ पर ईमान नहीं रखते, अल्लदीना यूमिनूना बेबाज़ुल किताबी व यकफुरूना बेबाज़, उनका नतीजा क्या होगा? उनको किस जिल्लत है दुनिया की जिंदगी में, پوری کتاب کو قبول نہیں کرتے، کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، ان کا نتیجہ دنیا میں کیا ہو گیا؟ وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور ان کو آخرت میں اشد عذاب کی طرف پلٹا دیا جائے گا. آیا یہ آیتیں میرے نوجوانوں ہم پر کچھ حد تک صادق نہیں ہوتی؟ آیا آج کے نوجوان، آیا یہ آیتیں ہمارے پاس کچھ حد تک ہم پر صادق نہیں ہوتی؟ خدا کہہ رہا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ تو بدکاری ہے اور بدترین راستہ ہے. اپنی نظروں کو جھکائے رکھو. مومنین سے بھی کہا جا رہا ہے، مومنات سے، ذالک اسکا لہم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور پاکیزہ ہے. میں کل بھی کہا، آج بھی تکرار کر رہا ہوں، گناہ عادت کی چیز ہے، ثواب عادت کی چیز ہے. ہمارے نوجوان اگر ثواب کو عادت کی عادت کر لیں اور گناہ کی عادت ہلکے ہلکے ترک کر دیں تو یہ ایسے ہو جائیں گے کہ آج کے زمانے کا علم اگر کہیں پر ڈھونڈنا ہوگا تو ان کے پاس ہوگا، کیونکہ دماغ روح کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے. میں نے پہلی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ اگر اللہ کے بغیر اس دماغ کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کی عبادت سے ہٹ کر اس دماغ کو کام میں لایا جائے تو یہ دماغ برائی کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا. جیسے اللہ کے دائرے میں آ کے یہ دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے، یہ عظیم سے عظیم تر ہوتا جاتا ہے، یہ عظیم سے عظیم تر ہوتا جاتا ہے. اور قرآن کی آیت ہے، عمل الصالح کو اللہ بلند کرتا ہے، نیک اعمال کو اللہ بلند کرتا ہے، اور عمل کرنے والے میں اور عمل میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. توجہ کا محتاج ہوں، عمل کرنے والے میں اور عمل میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. جب عمل بلند ہونے لگتا ہے تو عمل کرنے والا بھی بلند ہوتا جاتا ہے. عمل کی کوئی حقیقت سوائے عمل کرنے والے کی ذات سے کہیں پر نہیں موجود ہے، اس کے اثرات موجود ہو سکتے ہیں لیکن عمل کی حقیقت انسان کی ذات میں ڈوبی ہوئی ہے. تو جیسے عمل بلند کیا جاتا ہے انسان کی روح بھی بلند ہوتی ہے. تو کیا ہم پسند نہیں کریں گے کہ ہمارے اعمال بلند سے بلند تر ہوتے جائیں اور نتیجے میں ہم کو بھی بلندی مل جائے؟ کیونکہ اس ممبر پر بیٹھنے کے بعد ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ان کا تذکرہ کریں کہ جنہوں نے اپنے اعمال کے حساب سے اپنے آپ کو بلند سے بلند تر کر دیا. بات صحیح ہے یا نہیں؟ قرآن کی اور ایک آیت، هل ندلکم بالاخسرین عملا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا وانہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اے رسول، کیا ہم تمہیں بتلا دیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو عمل کے معاملے میں سب سے زیادہ نقصان میں رہے؟ اے رسول، کیا ہم تمہیں ان کی نشاندہی کر دیں کہ جو عمل کے تعلق سے، اعمال کے تعلق سے سب سے زیادہ نقصان میں رہے؟ وہ لوگ وہ ہیں کہ دنیا میں جن کی کوششیں رائے گاہ گئیں، بیکار گئیں، اس حالت میں کہ یہ سوچتے تھے کہ ہم بہترین کام کر رہے ہیں. تو نقصان اٹھانے والوں میں سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا کون رہے گا؟ وہ شخص جو گمان کرتا رہے گا کہ میں تو بہترین عمل کر رہا ہوں، جبکہ اس کی عمل کی کوئی بنیاد ہی نہیں رہے گی. عمل کی بنیاد اگر اللہ سے جڑی ہوئی نہ ہو تو عمل بلند نہیں ہوتا، اور شرک ایسی چیز ہے کہ جو دکھ کر نظر نہیں آتی. ظاہر شرک بہت آسان، باطنی شرک بہت مشکل. شرک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اندھیرے رات میں کالے پتھر پر چلتی ہوئی کالی چیونٹی کے مانند ہے. کس کو نظر آئے گی؟ کس کو نظر آئے گی؟ ہر اس عمل میں جس میں اللہ پورا ہے وہ اللہ کا عمل، ہر اس عمل میں جس میں اللہ کے ساتھ اتنی دنیا شامل ہو گئی وہ دنیا کا عمل. یہ نہیں ہے ہم تو 50-50 کے لگ بھگ کام چلانے والوں میں سے ہیں. بقول قرآن کے یعبدون علی حرف بہت ہی کنارے پر ٹھہرے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم بہت دور اگر رہیں لائن سے تو ہم کو موقع نہ ملے پیر ڈالنے کا ایمان کی طرف. تو ایسی جگہ سے ایمان فالو کرو کہ جس طریقے سے کبڈی میں ہوتا ہے, یوں ہاتھ لگاؤ اور بھاگ کے آ جاؤ, یوں پیر لگاؤ اور بھاگ کے آ جاؤ. یہ کھیل کود والا ایمان کب تک چلے گا؟ جوانوں سے خطاب ہے. یہ کھیل کود والا ایمان کب تک چلے گا؟ میں شروع سے کہہ رہا ہوں, ہم پر یہ فریضہ ہے, قرآن کی آیت ہے کہ تم جب لوگوں کے پاس جانا تو تم ان کو قیامت سے ڈرانا تاکہ شاید وہ لوگ احتیاط کر لیں, اپنے آپ کو بچا لیں. یہ قرآن کی سورہ توبہ کی آیت ہے جو ہمارے پر لازم ہے. ہم جو پڑھ کے آئے ہیں ہم آپ کو خوش کرانے کے لیے, خوش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہمارا فریضہ یہی ہے کہ توجہ آپ کے اللہ رسول اور اہل بیت کی تعلیمات کی طرف دیں, اور یقین وہ تعلیمات جب سمجھ میں آئیں گی تو وہ تعلیمات کا فیض ہم اٹھاتے ہوئے دوسروں کو بتلائیں کہ یہ فیض کیا ہے, تاکہ دوسرے بھی اس چیز کو سمجھ سکے اور ہماری روش کو قبول کر سکے. آج یہ ہماری کیفیت باقی نہیں رہی ہے, اور اس کی سب سے بڑی دلیل کہ ایمان آسانی سے حاصل نہیں ہوتا کربلا کا واقعہ ہے. یہ کیسی بات کہ رسول کے دوش پر سوار ہونے والے حسین کو میدان کربلا میں سر کاٹ دیا جاتا ہے, جبکہ اسلامی تعلیمات میں سر کا کاٹے جانا بدن سے قابل قبول نہیں ہے. بدترین دشمن کیوں نہ ہو اس کا سر نہیں کاٹنا چاہیے. دوران غزوات جتنی بھی جنگیں رسول نے لڑی, جتنی بھی جنگیں امیر المومنین نے لڑی, کہیں پر کسی کا سر کاٹا نہیں گیا, کہیں پر کسی کا سر کاٹا نہیں گیا. جنگ نہروان میں خاص حالات تھے جہاں پر ہاتھ کاٹنے کے لیے علی نے کہا تھا, اور وہ بھی اس لیے کہ رسول کی حدیث تھی کہ ان میں سے کوئی ایک ایسا فرد رہے گا کہ جس کا ہاتھ اس طریقے سے نمایاں ہوگا. اس کے علاوہ فقط ایک جگہ ملتا ہے تاریخ میں قبل از کربلا کہ جہاں پر معاویہ کے کمانڈر نے کسی کا سر کاٹا تھا, اور وہ بھی عموم تک بات معلوم نہیں ہوئی تھی کیونکہ خارج بلاد اسلام تھی. مگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ امام سے ایسی نفرت, یہ ایسی نفرت کہ بدن پر گھوڑے جوڑا دیے گئے ہوں. ان افراد کے نام تاریخ میں موجود ہیں کہ جنہوں نے, 10 افراد کے نام موجود ہیں کہ جنہوں نے امام پر گھوڑے دوڑے. 70 سے زیادہ سر نو کے نیزہ پر چڑھائے اور کوفہ, کوفے سے شام بھیجے گئے. اچھے اتنے کم کیسے ہو گئے, برے اتنے زیادہ کیسے ہو گئے؟ ابھی رسول کو گئے ہوئے پورے کے پورے 50 سال بھی نہیں ہوئے تھے. 11 ہجری میں رسول کی رحلت ہے, 61 ہجری میں کربلا ہے. رسول سفر میں رحلت فرماتے ہیں, یہ تو محرم کا مہینہ ہے, اور تقریباً 50 دن, 58 دن کے بعد اگر ہوتا تو رسول کے پورے 50 سال ہوتے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے وہ نواسے کو کہ جو سب سے آخری نشانی رہ گئی تھی, اور یہ بات حسین نے بار بار کہا تھا, تم کس کو قتل کر رہے ہو؟ کیا تم رسول کے نواسے کو قتل کر رہے ہو؟ کیا تم علی کے بیٹے کو قتل کر رہے ہو؟ کیا تم جگر گوش رسول کو کے بیٹے کو قتل کر رہے ہو؟ کیا تم فاطمۃ الزہرا کے بیٹے کو قتل کر رہے ہو؟ کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی. کیوں؟ اصول جب تبدیل ہو جاتے ہیں تو اصولوں پر چلنے والے عام طور پر ان اصولوں پر چلنا پسند کرتے ہیں جو رائج ہیں. کسی اصل کا, کسی رول کا اجتماع میں شیو پیدا کر لینا, جیسے بدحجابی ہو یا بے حجابی, ایک مرتبہ جب شیو پیدا کرنے لگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں ہزاروں مومن عورتیں, مومنہ عورتیں اپنے آپ کو حجاب سے دور کرتی ہیں. یہ انقلاب کا طوفیل ہے کہ بعد میں پھر دوبارہ حجاب ہمارے ہاں زندہ ہوا. تو سوسائٹی میں رسومات کی روش یہ ہوتی ہے. تو ایمان جیسے جیسے سوسائٹی میں کم ہوتا گیا, حسین کے ساتھی کم ہوتے گئے اور حسین کے دشمن بڑھتے گئے. حسین تو تبدیل ہونے والے نہیں تھے, دنیا کی ہوا کے مطابق چلنے والے نہیں تھے. کئی لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں یہ جوکھم مولتے ہیں, یہ خطرہ کیوں مولتے ہیں؟ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ مدینے میں خاموش رہیے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کرے گا۔ آپ یزید کی مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ ایک کے بعد ایک امام حسین نے روایات رسول، احادیث رسول کو نقل کیا کہ کوئی اگر جب دیکھ لے کوئی حاکم ہے کہ جو حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہا ہو اور اس کے خلاف حرکت نہ کرے تو اللہ اسے اسی حاکم کے ساتھ محشور کرے گا۔ آج اگر ہم اپنی کمیونٹی میں برائیاں دیکھیں گے اور ہم یہاں پر ممبر پہ بیٹھنے والے ان برائیوں کو اندھیکا کر دیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو نہیں کر رہے ہیں، تو ہم کو بھی ان برائیوں کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ جو حسین کے قریب آ گئے ایسے ماحول میں، میں نے کل حر کا ذکر کیا تھا، حر کے کچھ مسائل میں نے بیان کیے تھے، جب حر کی شہادت کے قریب امام حسین حر کے بالین پر پہنچتے ہیں، سرانے پہنچتے ہیں، تو جو الفاظ امام حسین ادا کرتے ہیں، بقن بقن، مبارک ہو حر تجھے، مبارک ہو حر تجھے، اس حالت کفر میں سے نکل کے آنے والے مومن تیری شہادت تیری مبارک بات کی مستحق ہے۔ ویسی ہم دیکھتے ہیں زہیر بن خائن کے لیے، زہیر ظاہراً عثمانی تھے، تیسرے خلیفہ کے ماننے والے تھے، زیادہ اہل بیت سے قریب لوگوں میں سے نہیں تھے۔ جب امام حسین کا کاروان آگے بڑھ رہا تھا، زہیر ابن قین بھی ساتھ ساتھ تھے، مگر کوشش یہ کرتے تھے کہ کوئی ایسی منزل پر میں نہ رکوں جہاں پر امام حسین کا قافلہ رک رہا ہو، کوشش کرتے تھے کہ کسی اور منزل پر قیام کریں مکے سے کوفے کے راستے۔ ایک جگہ پر اتفاق ایسے ہوا کہ ان کو اور کوئی مقام نہیں ملا، وہیں پر آ کر انہوں نے قیام کیا، وہی منزل کے اوپر جہاں پر امام حسین کا قافلہ رکا تھا۔ امام حسین کو اطلاع ملی، امام حسین نے کہلا بھجوایا۔ زہیر کچھ سوچ میں پڑ گئے، زہیر کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ بیوی نے کہا کہ کیوں سوچ رہے ہو، ابن رسول اللہ نے تمہیں بلایا ہے، جاؤ۔ زہیر جانتے تھے کہ اگر جاؤں گا تو پھر واپس نہیں آؤں گا، ان کو یقین تھا کہ ایک مرتبہ میں امام سے ملوں گا تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ حقانیت ابن رسول اللہ کیا ہے، اور وہ حقانیت کو دیکھنے کے بعد، اور ہوا ویسے ہی، جب ابتدا وہ رکے اور اس کے بعد جب ان کی اہلیہ نے کہا کہ جاؤ، وہ گئے، واپس آ کر کہہ دیا کہ میں امام کے ساتھ ہو رہا ہوں، تم اپنے جگہ چلے جانا، سب کو آزاد کیا، امام کے ساتھ جڑ گئے۔ امام کے دل میں کیا نہیں خوشی آئی ہوگی، یہ اندھیرے کے چراغ ہیں، یہ ایک ایک اندھیرے کا چراغ ہے اسلامی سوسائٹی میں، اسلامی معاشرے میں۔ اس دور کے رسول کے 50 سال بعد اتنا اندھیرا چھا چکا تھا کہ یہ ٹمٹماتے ہوئے نہیں، بڑے بڑے چراغ جب روشن ہوتے تھے تو دنیا کو کتنا روشن کیے نہیں پتا، مگر حسین کے دل کو بڑی ٹھنڈک دیے، حسین کے دل کو بڑی ٹھنڈک دیے، زینب کے دل کو بڑی ٹھنڈک اور آس اور سکون دیے۔ چاہے وہ حر ہو، چاہے وہ زہیر خین ہو، یا پھر وہ اصحاب کو دیکھ لیں گے جو ابتدا سے ہی ساتھ رہے تھے، حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بچپن کے ساتھ، حضرت علی نے جب منتقل کیا کیپٹل کو مدینے سے کوفہ، وہ آپ بھی منتقل ہو گئے، اور حسین کو خط لکھنے والوں میں سے سب سے پہلے فرد آپ ہی مانے جاتے ہیں، اور آپ ہی تھے کہ جو مختلف طریقوں سے جب مسلم ابن عقیل کوفہ آئے تو ان کے فنڈز کو آرگنائز کرنا، لوگوں کو آرگنائز کرنا، اور انہی کے ذریعے سے ابن زیاد نے معقل غلام کو بھیج کر مسلم ابن عقیل کا پتہ بتایا، پہچانوایا کہ مسلم چھپے کہاں پر ہیں۔ ہانی بن عروہ کے گھر پر رکے ہوئے تھے، ماخل پیسے لے کر آتا ہے کہ میں شیعوں میں سے ہوں، اور حبیب ابن مظاہر سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ رقم میں چاہتا ہوں کہ مسلم تک پہنچا دوں۔ حبیب نہیں جانتے تھے، حبیب عروہ کے گھر لے جاتے ہیں ماخل کو، اور اس کے بعد پوری اطلاع جو ہو رہا ہے اور جو نہیں ہو رہا ہے وہ پوری کی پوری ابن زیاد کو ملتی رہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عروہ کو بلاتا ہے، عروہ کو قید کرتا ہے، مسلم ابن عقیل کی بعد میں شہادت واقع ہوتی ہے، اس کے بعد عروہ کو بھی مار ڈالا جاتا ہے۔ حبیب اپنے آپ کو چھپا لیتے اور کسی طریقے سے اپنے آپ کو کربلا تک پہنچا دیتے، اور ایک صحابی صحابی رسول مسلم ابن اوسجا سن زیادہ ہو چکا ہے، توانائی نہیں ہے، لیکن کسی شکل سے کوفے سے نکلتے ہیں، کوفے سے کربلا تک جانا یا امام حسین کے قافلے سے ملنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ ابن زیاد نے یہ جانتا تھا کہ کوفے والے سپورٹ کے لیے نکل سکتے ہیں، اس نے راستے بند کر دیے تھے۔ یہ لوگ کیسے پہنچے؟ شاید یہ حجت ہے ان کوفیوں کے لیے کہ جب یہ سن و سال کا فرد پہنچ سکتا تھا تو تم کیوں نہیں پہنچ سکتے۔ مسلم ابن اوسجا غزوات اسلام میں اور بعد از رسول جو قبضہ کیا گیا مختلف ٹیریٹریز میں، اس میں بہت بہادر طریقے سے جنگ لڑنے والوں میں سے تھے۔ آذربائیجان کی فتح میں مسلم ابن اوسجا کا بڑا رول تھا۔ یہ اسلام پر مرنے مٹنے والوں کو جس طریقے سے کربلا میں آ کر سپورٹ کرنا پڑا اور جان دینی پڑی، یہ خود بخود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی معاشرے میں اسلام باقی نہیں رہا۔ آج تو بہت سال ہو گئے، ایمان بڑی دولت کا نام ہے، بہت آسانی سے چلا جاتا ہے، بہت آسانی سے مٹ جاتا ہے۔ یہ سبق ہم ان لوگوں سے سیکھ لیں۔ کربلا درسگاہ ہے شرافت کی، نیکی کی، اور خلاصہ کہوں تو ایمان کی۔ کربلا ایمان کی درسگاہ ہے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو کبھی مومنین کے دل کی حرارت کو کم ہونے نہیں دے گی۔ کربلا کا حدیث میں یہ تصور ہے۔ آج ہم کربلا کے طفیل جمع ہوئے ہیں، آج ہم حسین کے طفیل جمع ہوئے ہیں۔ یہ حسین کے صحابیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، مسلم ابن اوسجا باوجود اتنے سنوں سال کے جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ صبح عاشور دیکھتے ہیں کہ امام نے میمنے پر زہیر کو رکھا، میسرے پر حبیب ابن مظاہر کو رکھا، اور علم حضرت عباس کے حوالے کیا۔ حملے ہوتے رہے اور حبیب کا تذکرہ کافی تفصیل سے ملتا ہے۔ حبیب نے جنگ کی، بوڑھے حبیب نے امام کی نصرت کی، ایک طرف ششماہا علی اصغر اور دوسرے طرف مسلم ابن اوسجا۔ جب حملہ کیا، کئی کوفیوں کو اور دشمنوں کو واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد جب زخمی ہو کر زمین پر آئے تو امام حسین، حبیب ابن مظاہر، یہ سب کے سب جمع ہو گئے۔ حبیب نے کہا ہے، مسلم مجھے اگر معلوم نہ ہوتا کہ میں کچھ ہی دیر بعد تمہارے ساتھ جڑ جاؤں گا تو میں کبھی تم سے یہ نہ وہ چھوڑتا کہ تم میرے لیے وصیت کر دو۔ میں کیونکہ جانتا ہوں کہ میں کچھ دیر بعد تمہارے ساتھ جڑنے والا ہوں، اس لیے وصیت کا تم سے تقاضا نہیں کرتا۔ اس حالت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ابن اوسجا اشارہ کرتے نظر آتے ہیں امام حسین کی طرف، اسی کا بحاذا، اسی کا بحاذا ہے حبیب، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں امام کے بارے میں، ایسا نہ ہو کہ تم امام کی حفاظت نہ کر سکو اور میرا امام شہید ہو جائے۔ حبیب نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ حبیب شہید ہوئے، زہیر شہید ہوئے، ایک کے بعد ایک سب شہدا جب شہید ہوتے گئے تو وہ مرحلہ آ گیا جس کا خوف حبیب ابن مظاہر کو اور مسلم ابن اوسجا کو تھا۔ انہوں نے اپنی جان تو دے دی لیکن حسین کی جان نہ بچا پائے، لیکن خود جو حسین کو دل کی ٹھنڈک انہوں نے عطا کی، وہ ٹھنڈک کا احساس آج ہم ان کے نام کو لیتے ہیں تو ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ تم پر سلام ہو ہمارا کہ جو حسین کے قلب کو ٹھنڈا کیا، بیویوں کے دل کو ٹھنڈا کیا، اہل بیت کا سہارا بنے۔ اور آج ہم اپنے آپ سے یہ دعا کرنا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم کو بھی اہل بیت کے دل کی ٹھنڈک پہنچانے والوں میں سے قرار دے، ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ ہمیں پوری طریقے سے اپنے ایمان پہ کامل نہ کر دے، اور رسول و آل رسول کے ماننے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔